मैं बाअदब एक और अर्ज़ करने के लिए भी जुरत करता हूँ कि तवारीख से साबित है कि कयासरे रूम में से जब तीसरा कैसरे रूम तख्त नशीन हुआ और उसका इकबाल कमाल को पहुँच गया तो उसे इस बात की तरफ तवज्जो पैदा हुई कि दो मशहूर फ़िरके ईसाइयों में, जो एक मवाहिद और दूसरा हज़रत मसीह को खुदा जानता था, बाहम बहस करावे। चुनाचे वो बहस कैसरे रोम के हजूर में बड़ी खूबी और इंतज़ाम से हुई और बहस के सुनने के लिए मौजज़ नाजरीन और अरकान दौलत की सदहा कुर्सियाँ बलिहाज रुतबा व मकाम के बिछाई गईं और दोनों फरीक के पादरियों की 40 दिन तक बादशाह के हजूर में बहस होती रही और कैसरे रोम बखूबी फरीकैन के दलाइल को सुनता रहा और उन पर गौर करता रहा। आखिर जो मवाहिद फ़िरका था और हज़रत यसू मसीह को सिर्फ खुदा का रसूल और नबी जानता था, वो गालिब आ गया और दूसरे फ़िरके को ऐसी शिकस्त आई कि इसी मजलिस में कैसरे रोम ने ज़ाहिर कर दिया कि मैं ना अपनी तरफ से बल्कि दलाइल के ज़ोर से मवाहिद फ़िरके की तरफ खींचा गया। और कबल इसके जो इस मजलिस से उठे, तौहीद का मज़हब इख्तियार कर लिया और उन मवाहिद ईसाइयों में से हो गया जिनका ज़िक्र कुरान शरीफ में भी है, और बेटा और खुदा कहने से दस्तबरदार हो गया। और फिर तीसरे कैसर तक हर एक वारिसे तख्त रोम मुआहिद होता रहा। इससे पता लगता है कि ऐसे मज़हबी जलसे पहले ईसाई बादशाहों का दस्तूर था और बड़ी बड़ी तब्दीलियां उनसे होती थीं। इन वाक़ियात पर नज़र डालने से नहायत आरजू से दिल चाहता है कि हमारी कैसरे हिंद दामा इकबालोहा भी कैसरे रोम की तरह ऐसा मज़हबी जलसा पाया तख्त में इनेकाद फरमावें कि ये रूहानी तौर पर एक यादगार होगी, मगर ये जलसा कैसरे रोम की नस्बत ज़्यादा तौसी के साथ होना चाहिए, क्योंकि हमारी मलिका मौज़मा भी उस कैसर की नस्बत ज़्यादा वसअत इकबाल रखती हैं। और इस इल्तिमास का एक ये भी सबब है कि जब से कि इस मुल्क के लोगों ने अमरीका के जलसा मज़ाहिब से इत्तला पाई है, तबन दिलों में ये जोश पैदा हो गया है कि हमारी मलिका मौज़मा भी ख़ास लंदन में ऐसा जलसा मुनक्किद फरमावें ताकि इस तकरीब से इस मुल्क की खैरख्वाह रियाया और उनके रईसों और आलिमों के गिरोह ख़ास लंदन पाए तख्त में शरफ़ लिकाए हजूर हासिल कर सकें और इस तकरीब से मलिका मौज़मा की भी अपने ब्रिटिश इंडिया की वफ़ादार रियाया के हज़ार हाथ चेहरों पर यक दफ़ा नज़र पड़ सके और चंद हफ्ते तक लंदन के कूचों और गलियों में हिंदुस्तान के मौजस बाशिंदे सैर करते हुए नज़र आए। हाँ, ये ज़रूरी होगा कि इस जलसा मज़ाहिब में हर एक शख्स अपने मज़हब की खूबियाँ बयान करे, दूसरे से कुछ ताल्लुक़ न रखे। अगर ऐसा हुआ तो ये जलसा भी हमारी मलिका मौज़मा की तरफ से हमेशा के लिए एक रूहानी यादगार होगा और इंग्लिस्तान, जिसके कानों तक बड़ी खयानतों के साथ इस्लामी वाक़ियात पहुँचाए गए हैं, एक सच्चे नक्शे पर इत्तला पा जाएगा। बल्कि इंग्लिस्तान के लोग हर एक मज़हब की सच्ची फ़िलासफ़ी से मुत्तले हो जाएंगे। ये बात भरोसा करने के लायक नहीं है कि पादरियों के ज़रिए से हिंदुस्तान के मज़ाहिब की हकीकत इंग्लिस्तान को पहुँचती रही है, क्योंकि पादरियों की किताबें, जिनमें वो दूसरे मज़ाहिब का ज़िक्र करते हैं, उस कसीफ नाली की तरह हैं जिसका पानी बहुत सी मैल कुचैल और खसोखा शाक साथ रखता है। पादरी साहिबान सच्चाई की हकीकत को खोलना नहीं चाहते बल्कि छुपाना चाहते हैं और उनकी तहरीरों में तासुब की ऐसी रंग आमेज़ी है जिसकी वजह से इंग्लिस्तान तक मज़ाहिब की असल हकीकत पहुँचना मुश्किल बल्कि महाल है। अगर उनमें नेक नियती होती तो वो कुरान पर ऐसे एतराज़ न करते जो मूसा की तौरात पर भी हो सकते हैं। अगर उनको खुदा का खौफ होता तो वो उन किताबों को एतराज़ के वक्त तमस्सुक बिहा ना ठहराते जो मुसलमानों के नज़दीक गैर मुसल्लम और यकीनी सच्चाइयों से खाली हैं। इसलिए इंसाफ यही हुक्म देता है कि अगर सारा यूरोप फरिश्ता सीरत भी हो, मगर पादरी इससे मुस्तस्ना हैं। यूरोप के ईसाई जो इस्लाम को नफ़रत और हकारत की नज़र से देखते हैं, इसका यही सबब है कि कदीम से यही पादरी साहिबान खिलाफ़ वाक़िया किस्सों को पेश करके تحقیر کا سبق ان کو دیتے چلے آئے ہیں۔ ہاں میں قبول کرتا ہوں کہ بعض نادان مسلمانوں کا چال چلن اچھا نہیں اور نادانی کی عادات ان میں موجود ہیں، جیسا کہ بعض وحشی مسلمان ظالمانہ خون ریزیوں کا نام جہاد رکھتے ہیں اور انہیں خبر نہیں کہ رعیت کا عادل بادشاہ کے ساتھ مقابلہ کرنا اس کا نام بغاوت ہے نہ کہ جہاد، اور عہد توڑنا اور نیکی کی جگہ بدی کرنا اور بے گناہوں کو مارنا اس حرکت کا مرتکب ظالم کہلاتا ہے نہ غازی۔ تو یہ خیالات پادریوں کی بد فہمی سے پیدا ہوئے ہیں، خدا کی کتاب میں اس کا نشان نہیں۔ خدا کا کلام ظالمانہ تلوار اٹھانے والوں کے لیے تلوار کی سزا بیان فرماتا ہے، نہ کہ امن قائم کرنے والوں، رعیت پرور اور ہر ایک قوم کو آزادی کے حقوق دینے والوں کی نسبت سرکشی کی تعلیم کرتا ہے۔ خدا کی کلام کو بدنام کرنا یہ بد دیانتی ہے، لہذا انسانوں کی بھلائی کے لیے یہ بات نہایت قرین مصلحت ہے کہ جناب کیسرۂ ہند کی طرف سے اصلیت مذاہب شائع کرنے کے لیے جلسہ مذاہب ہو۔ یہ بھی عرض کر دینے کے لائق ہے کہ اسلامی تعلیم کے روح سے دین اسلام کے حصے صرف دو ہیں، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ تعلیم دو بڑے مقاصد پر مشتمل ہے۔ اول، ایک خدا کو جاننا جیسا کہ وہ فی الواقعہ موجود ہے، اور اس سے محبت کرنا اور اس کی سچی اطاعت میں اپنے وجود کو لگانا جیسا کہ شرط اطاعت و محبت ہے۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ اس کے بندوں کی خدمت اور ہمدردی میں اپنے تمام قوا کو خرچ کرنا، اور بادشاہ سے لے کر ادنا انسان تک جو احسان کرنے والا ہو شکر گزاری اور احسان کے ساتھ معاوضہ کرنا۔ اسی لیے ایک سچا مسلمان جو اپنے دین سے واقعی خبر رکھتا ہو، اس گورنمنٹ کی نسبت جس کی ذل عاطفت کے نیچے امن کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے، ہمیشہ اخلاص اور اطاعت کا خیال رکھتا ہے، اور مذہب کا اختلاف اس کو سچی اطاعت اور فرما برداری سے نہیں روکتا۔ لیکن پادریوں نے اس مقام میں بھی بڑا دھوکہ کھایا ہے اور ایسا سمجھ لیا ہے کہ گویا اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس کا پابند دوسری قوموں کا بدخواہ اور بد اندیش بلکہ ان کے خون کا پیاسا ہوتا ہے۔ ہاں یہ قبول کر سکتے ہیں کہ بعض مسلمانوں کی عملی حالتیں اچھی نہیں ہیں، اور جیسا کہ ہر ایک مذہب کے بعض لوگ غلط خیالات میں مبتلا ہو کر نالائق حرکات کے مرتکب ہو جاتے ہیں، اسی کماش کے بعض مسلمان بھی پائے جاتے ہیں، مگر جیسا کہ میں نے ابھی بیان کیا ہے، یہ خدا کی تعلیم کا قصور نہیں ہے بلکہ ان لوگوں کی سمجھ کا قصور ہے جو خدا کی کلام میں تدبر نہیں کرتے اور اپنے نفس کے جذبات کے تابع رہتے ہیں۔ خاص کر جہاد کا مسئلہ جو بڑے نازک شرائط سے وابستہ تھا، بعض نادانوں اور کم عقلوں نے ایسا الٹا سمجھ لیا ہے کہ اسلامی تعلیم سے بہت ہی دور جا پڑے ہیں۔ اسلام ہمیں ہرگز یہ نہیں سکھلاتا کہ ہم ایک غیر قوم اور غیر مذہب والے بادشاہ کی رعایا ہو کر اور اس کے زیر سایہ ہر ایک دشمن سے امن میں رہ کر پھر اسی کی نسبت بد اندیشی اور بغاوت کا خیال دل میں لاویں، بلکہ وہ ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ اگر تم اس بادشاہ کا شکر نہ کرو جس کے زیر سایہ تم امن میں رہتے ہو، تو پھر تم نے خدا کا شکر بھی نہیں کیا۔ اسلام کی تعلیم نہایت پر حکمت تعلیم ہے، اور وہ اسی نیکی کو حقیقی نیکی قرار دیتا ہے جو اپنے موقع پر چسپاں ہو۔ وہ صرف رحم کو پسند نہیں کرتا جب تک انصاف اس کے ساتھ نہ ہو، اور صرف انصاف کو پسند نہیں کرتا جب تک اس کا ضروری نتیجہ رحم نہ ہو۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ قرآن نے ان باریک پہلوؤں کا لحاظ کیا ہے جو انجیل نے نہیں کیا۔ انجیل کی تعلیم ہے کہ ایک گال پر تماچا کھا کر دوسری بھی پھیر دی جائے، مگر قرآن کہتا ہے جزاء سیئات سیئات مثلها فمن عفا واصلح فاجره علی اللہ، الشورہ 41۔ یعنی اصول انصاف یہی ہے کہ جس کو دکھ پہنچایا گیا ہے وہ اسی قدر دکھ پہنچانے کا حق رکھتا ہے، لیکن اگر کوئی معاف کر دے اور معاف کرنا بے محل نہ ہو بلکہ اس سے کوئی اصلاح پیدا ہوتی ہو تو ایسا شخص خدا سے اجر پائے گا۔ ایسا ہی انجیل کہتی ہے کہ کسی نامحرم کی طرف شہوت سے مت دیکھ، مگر قرآن کہتا ہے کہ نامحرم کی طرف ہرگز نہ دیکھ، نہ شہوت سے اور نہ غیر شہوت سے، کیونکہ پاک دل رہنے کے لیے اس سے عمدہ تر کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن عمیق حکمتوں سے پر ہے، اور ہر ایک تعلیم میں انجیل کی نسبت حقیقی نیکی کے سکھلانے کے لیے آگے قدم رکھتا ہے، بالخصوص سچے اور غیر متغیر خدا کے دیکھنے کا چراغ تو قرآن ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اگر وہ دنیا میں نہ آیا ہوتا تو خدا جانے دنیا میں مخلوق پرستی کا عادت کس نمبر تک پہنچ جاتا۔ سو شکر کا مقام ہے کہ خدا کی وحدانیت جو زمین سے گم ہو گئی تھی دوبارہ قائم ہو گئی۔ اور پھر دوسرا شکر یہ ہے کہ وہ خدا جو کبھی اپنے وجود کو بے دلیل نہیں چھوڑتا، وہ جیسا کہ تمام نبیوں پر ظاہر ہوا اور ابتدا سے زمین کو تاریکی میں پا کر روشن کرتا آیا ہے، اس نے اس زمانے کو بھی اپنے فیض سے محروم نہیں رکھا، بلکہ جب دنیا کو آسمانی روشنی سے دور پایا تب اس نے چاہا کہ زمین کی سطح کو ایک نئی معرفت سے منور کرے اور نئے نشان دکھائے اور زمین کو روشن کرے۔ سو اس نے مجھے بھیجا اور میں اس کا شکر کرتا ہوں کہ اس نے مجھے ایک ایسی گورنمنٹ کے سایہ رحمت کے نیچے جگہ دی، جس کے زیر سایہ میں بڑی آزادی سے اپنا کام، نصیحت اور واعظ کا ادا کر رہا ہوں، اگرچہ اس محسن گورنمنٹ کا ہر ایک پر رعایا میں سے شکر واجب ہے، مگر میں خیال کرتا ہوں کہ مجھ پر سب سے زیادہ واجب ہے، کیونکہ یہ میرے اعلیٰ مقاصد جو جناب قیصرائے ہند کی حکومت کے سائے کے نیچے انجام پذیر ہو رہے ہیں، ہرگز ممکن نہ تھا کہ وہ کسی اور گورنمنٹ کے زیر سایہ انجام پذیر ہو سکتے، اگرچہ وہ کوئی اسلامی گورنمنٹ ہی ہوتی۔ اب میں حضور ملکہ معظمہ میں زیادہ مسدد اوقات ہونا نہیں چاہتا اور اس دعا پر یہ عریضہ ختم کرتا ہوں کہ اے قادر و کریم، اپنے فضل و کرم سے ہماری ملکہ معظمہ کو خوش رکھ، جیسا کہ ہم اس کے سایہ عاطفت کے نیچے خوش ہیں، اور اس سے نیکی کر جیسا کہ ہم اس کی نیکیوں اور احسانوں کے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں، اور ان معروضات پر کریمانہ توجہ کرنے کے لیے اس کے دل میں آپ الہام کر کہ ہر ایک قدرت اور طاقت تجھی کو ہے۔ آمین ثم آمین۔ الملتمس خاکسار مرزا غلام احمد اس قادیان، ضلع گرداسپورہ، پنجاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی۔ جلسہ احباب بر تقریب جشن جوبلی بغرض دعا و شکر گزاری جناب ملکہ معظمہ قیصرائے ہند دامہ ذلوحہ، ہم بڑی خوشی سے اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ جناب ملکہ معظمہ قیصرائے ہند دامہ ذلوحہ کے جشن جوبلی کی خوشی اور شکریہ کے ادا کرنے کے لیے میری جماعت کے اکثر احباب دور دور کی مسافت قطع کر کے 19 جون 1897 کو ہی قادیان میں تشریف لائے، اور یہ سب 225 آدمی تھے، اور اس جگہ کے ہمارے مرید اور مخلص بھی ان کے ساتھ شامل ہوئے، جن سے ایک گروہ کثیر ہو گیا، اور وہ سب 20 جون 1897 کو اس مبارک تقریب میں باہم مل کر دعا اور شکر باری تعالیٰ میں مصروف ہوئے، اور جیسا کہ اشتہار وائس پریزیڈنٹ جنرل کمیٹی اہل اسلام ہند جناب خان صاحب محمد حیات خان صاحب CSI میں اس بارے میں ہدایتیں تھیں، بفضل ہی تعالیٰ اسی کے موافق سب مراسم خوشی عمدہ طور پر ظہور میں آئیں۔ چنانچہ 20 جون 1897 کو ہماری طرف سے مبارکباد کی تار برکی، بحضور وائسرائے گورنر جنرل کشور ہند بمقام شملہ روانہ کی گئی، اور اسی روز سے 22 جون 1897 تک غریبوں اور درویشوں کو برابر کھانا دیا گیا، مگر 21 جون 1897 کو اس خوشی کے اظہار کے لیے ایک بڑی دعوت کا سامان ہوا، اور اس قصبے کے غرباء اور درویش دعوت کے لیے بلائے گئے، اور جیسا کہ شادیوں کے موقع پر کھانے پکائے جاتے ہیں، ایسا ہی بڑی تکلف سے کھانے تیار ہوئے اور تمام حاضرین کو کھلائے گئے۔ اس روز 300 سے زیادہ آدمی تھے جو دعوت میں شریک ہوئے۔ پھر 22 جون کی رات کو چراغاں ہوئی اور کوچوں اور گلیوں اور مسجدوں اور گھروں میں شام ہوتے ہی نظر گاہ عام پر چراغ روشن کرائے گئے اور غریبوں کو اپنے پاس سے تیل دیا گیا، اور علاوہ اس کے اظہار مسرت کے لیے عام دعوت میں لوگوں کو شامل کیا گیا۔ غرض یہ مبارک جلسہ تمام احباب کا، جنہوں نے بڑی خوشی سے باہم چندہ کر کے اس کا اہتمام کیا، 20 جون 1897 سے شروع ہوا اور 22 جون 1897 کی شام تک بڑی دھوم دھام سے اس کا اہتمام رہا۔ چنانچہ پہلے روز میں تمام جماعت نے، جو ہمارے مریدوں کی جماعت ہے جن کے ذیل میں نام درج ہوں گے، بڑے صدق دل سے حضور کیسرا اور خاندان شاہی اور برٹش گورنمنٹ کے حق میں اقبال اور شمول فضل الہی کی دعائیں کیں۔ اور پھر جیسا کہ بیان کیا گیا، وقتاً فوقتاً تمام مراسم ادا کیے گئے، اور خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہماری جماعت نے، جس میں معزز ملازم سرکاری بھی شامل تھے، ایسے صدقے دل اور محبت اور پوری ارادت اور پورے شوق اور انبساط سے دعائیں کیں اور شکر گزاری ظاہر کی اور اہتمام غربا کی دعوت میں چندے دیے، اور ایک رقم کثیر باہمی چندے سے جمع کر کے بڑی سرگرمی اور مستعدی اور دلی خوشی سے تمام تجاویز جنرل کمیٹی کو انجام تک پہنچایا، کہ اس سے بڑھ کر خیال میں نہیں آ سکتا۔ اور وہ تقریر جو دعا اور شکر گزاری جناب ملکہ معظمہ کیسرہ ہند میں سنائی گئی، جس پر لوگوں نے بڑی خوشی سے آمین کے نعرے مارے، وہ 6 زبانوں میں بیان کی گئی، تا ہمارے پنجاب کے ملک میں جس قدر مسلمان کسی زبان میں دسترس رکھتے ہیں، ان تمام زبانوں سے شکر ادا ہو۔ ان میں سے ایک اردو میں تقریر تھی جو شکر اور دعا پر مشتمل تھی، جو عام جلسے میں سنائی گئی، اور پھر عربی اور فارسی اور انگریزی اور پنجابی اور پشتو میں تقریریں قلم بند ہو کر پڑھی گئیں۔ اردو میں اس لیے کہ وہ عدالت کی بولی اور شاہی تجویز کے موافق دفتروں میں رواج یافتہ ہے، اور عربی میں اس لیے کہ وہ خدا کی بولی ہے جس سے دنیا کی تمام زبانیں نکلیں اور جو ام الالسنا اور دنیا کی تمام زبانوں کی ماں ہے، جس میں خدا کی آخری کتاب قرآن شریف خلقت کی ہدایت کے لیے آیا، اور فارسی میں اس لیے کہ وہ گزشتہ اسلامی بادشاہوں کی یادگار ہے، جنہوں نے اس ملک میں قریباً 700 برس تک فرمان روائی کی، اور انگریزی میں اس لیے کہ وہ ہماری جناب ملکہ معظمہ کیسرہ ہند اور اس کے معزز ارکان کی زبان ہے، جس کے عدل اور احسان کے ہم شکر گزار ہیں، اور پنجابی میں اس لیے کہ وہ ہماری مادری زبان ہے جس میں شکر کرنا واجب ہے، اور پشتو میں اس لیے کہ وہ ہماری زبان اور فارسی زبان میں ایک برزخ اور سرحدی اقبال کا نشان ہے۔ اسی تقریب پر ایک کتاب شکر گزاری جناب کیسرہ ہند کے لیے تالیف کر کے اور چھاپ کر اس کا نام تحفہ کیسریہ رکھا گیا، اور چند جلدیں اس کی نہایت خوبصورت مجلد کرا کے ان میں سے ایک حضرت کیسرہ ہند کے حضور میں بھیجنے کے لیے بخدمت صاحب ڈپٹی کمشنر بھیجی گئی، اور ایک کتاب بحضور واسرائے گورنر جنرل کشور ہند روانہ ہوئی، اور ایک بحضور جناب نواب لیفٹیننٹ گورنر پنجاب بھیج دی گئی۔ اب وہ دعائیں جو 6 زبانوں میں کی گئی ذیل میں لکھی جاتی ہیں، اور بعد اس کے ان تمام دوستوں کے نام درج کیے جائیں گے جو تکالیف سفر اٹھا کر اس جلسے کے لیے قادیان میں تشریف لائے، اور اس سخت گرمی میں، اس خوشی کے جوش میں مشقتیں اٹھائیں، یہاں تک کہ بباعث ایک گروہ کثیر جمع ہونے کے اس قدر چارپائیاں نہ مل سکیں، تو بڑی خوشی سے 3 دن تک اکثر احباب زمین پر سوتے رہے، جس اخلاص اور محبت اور صدق دل کے ساتھ میری جماعت کے معزز اصحاب نے اس خوشی کی رسم کو ادا کیا، میرے پاس وہ الفاظ نہیں کہ میں بیان کر سکوں۔ میں اپنے پہلے بیان میں یہ ذکر بھول گیا تھا کہ اس تقریب جلسہ میں 22 جون 1897 کو ہماری جماعت کے 4 مولوی صاحبان نے اٹھ کر عام لوگوں کو جناب ملکہ معظمہ کیسرہ ہند کی اطاعت اور سچی وفاداری کی ترغیب دی۔ چنانچہ پہلے اقویم مولوی عبدالکریم صاحب نے اٹھ کر اس بارے میں بہت تقریر کی، پھر اقویم حضرت مولوی حکیم نور الدین صاحب بھیروی نے تقریر کی، اور پھر بعد ان کے اقویم مولوی برہان الدین صاحب جہلمی اٹھے اور انہوں نے پنجابی میں تقریر کر کے عام لوگوں کو اطاعت ملکہ معظمہ کے لیے بہت ترغیب دی۔ بعد ان کے مولوی جمال الدین صاحب سید والا ضلع منٹگومری نے اٹھ کر پنجابی میں تقریر کی، مگر انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ حضرت مسیح علیہ السلام، جن کو نادان مسلمان اب تک خون ریز کی صورت میں انتظار کر رہے ہیں، وہ در حقیقت فوت ہو گئے ہیں۔ یعنی ایسے خیال کہ کسی وقت مہدی اور مسیح کے آنے سے مسلمان خون ریزیاں کریں گے صحیح نہیں ہے، اور عام لوگوں کو نیک بختی اور نیک چلنی کی ترغیب دی گئی۔ اور اس مبارک موقع پر 60-70 آدمیوں نے ہر ایک گناہ اور بد چلنی سے رو رو کر توبہ کی، یہاں تک کہ ان کی گریہ و زاری سے مسجد گونج رہی تھی۔ اب ذیل میں وہ دعائیں 6 زبانوں میں درج کی جاتی ہیں: الراکم مرزا غلام احمد قادیانی، 23 جون 1897۔